بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 جنوری 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مزمل کے پہلے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. 28-29 پارے میں سورہ جن کے بعد اب سورہ مزمل ہے. سورہ مزمل اور اس کے فوراً بعد سورہ مدثر، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن سے مسلمانوں کو خصوصی محبت ہے، کیونکہ المزمل اور المدثر اس میں خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس میں بڑا اپنائیت والا اور محبت آمیز انداز ہے. یہ دونوں صورتیں، ان کی جو ابتدائی آیات ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مکی دور کے بالکل شروع کے حصے میں ہی یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں. یہ آیات پوری پوری صورت نہیں، بلکہ سورہ مزمل جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا دوسرا رکوع جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے، اور وہ بڑی قوی رائے ہے، مضبوط رائے ہے، کہ وہ مدنی دور میں نازل ہوا ہے. بہت سے اس کے حوالے سے ایسے قرائن ہیں کہ جو صاف بتاتے ہیں کہ اس ایک صورت میں دو رکوع ہیں. پہلا رکوع جو ہے وہ مکی ہے، اور اس پہلے رکوع کی ابتدائی آیات بالکل بہت ہی بالکل مکی دور کے ابتدا ہی میں نازل ہوئی ہیں، اور دوسرا رکوع جو ہے وہ مدنی ہے. اس کے بعد جو سورہ مدثر ہے اس کی بھی ابتدائی آیات جو ہیں وہ بھی مکی دور کے ابتدائی حصے ہی میں نازل ہوئی ہیں، اور قریب قریب ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں صورتوں کا نزول ہوا ہے ابتدائی آیات کا. فرمایا یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں خطاب کسی اور سے ہے، براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور خطاب کا انداز جو ہے وہ اس میں بڑی بے تکلفی بھی ہے، بڑی اپنائیت بھی ہے. اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے رہو رات کے وقت سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں. ابتدائی دور میں چونکہ نیا نیا تجربہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی جو ہے وہ ایک اعتبار سے کہیں تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی کیا ہے اس حیثیت سے، لیکن براہ باضابطہ نبوت کا آغاز کب ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور عام طور پر 40 سال کی عمر جو ہے وہ میچیورٹی کی عمر بھی کہتا ہے قرآن، اور یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ 40 برس کی عمر میں تھی. تو نبی اپنی جگہ پیدائشی نبی ہے، لیکن اس نبوت کا ظہور کب ہو رہا ہے؟ وہ 40 سال عمر کے 40 سال میں. اور اس سے پہلے نبی کو بھی نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. چنانچہ اب یہ جو وحی نازل ہوئی ہے ان کے لیے بھی بڑا ایک عجیب اور منفرد تجربہ ہے، اور چونکہ بہت حساس طبیعت بھی تھی، نرم دلی بھی تھی، تو اس کی وجہ سے گھبراہٹ بھی ہے کہ یہ معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہونے چلا ہے. یہ تجربہ بڑا منفرد، بڑا عجیب. چنانچہ ایک تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور اس وقت جب واپس گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ نے اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا زملونی زملونی، گھبراہٹ کی کیفیت تھی، پریشانی تھی. اگر سے یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو وحی نازل ہوئی دل میں پورا یقین کیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں پیدا ہوا، لیکن ایک نئے تجربے کی گھبراہٹ اور آئندہ اس کے حوالے سے کیا کچھ ہونا ہے اس کا ایک گویا کہ ایک تجسس بھی اور اس کی پریشانی بھی، اور کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا آئندہ. تو زملونی، آ کے فرمایا کہ مجھے چادر دے دو کہ میں چادر میں لپٹ کر لیٹ جاؤں. تو یہ ایک کیفیت تھی جو اس وقت ہوئی تھی. تو یا ایوہ المزمل، ایک کپڑے میں لپٹنے والے. ایک رائے یہ ہے کہ کچھ آغاز وحی کے بعد ابتدائی دور ہی میں، لیکن کچھ قدر دیر کے بعد، 1-2 سال کے بعد، جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی ہے تو سرداران قریش اکٹھے ہو گئے کہ اس کو ہم کیا کہیں، یہ تو ہمارے پورے نظام اور پورا جو بھی ہمارا عبودیت کا ایک سسٹم ہے اور ہمارا مذہب ہے اور جو آبائی دین ہے اس سے یہ شخص جو ہے وہ تو بالکل اعلان بغاوت کر رہا ہے، اس کو سب کو غلط کہہ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے. وہ اکٹھے ہوئے. اس کا تعین نہیں ہے، اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ یہ سرداران قریش اکٹھے ہوئے، اور یہ بھی ابتدائی دور تھا ابھی جبکہ آپ کی نبوت کا ظہور ہوا تھا. میں نے صرف یہ عرض کیا کہ بالکل پہلی وحی کے بعد نہیں، کچھ مزید 1-2 سال گزرنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. مل بیٹھے کہ اس کو کیا کریں، ہم کو یہ جو کچھ کلام جو پیش کر رہے ہیں، ہر شخص اپنے دل میں تو اس کے چور تھا کہ یہ بات تو حق لگتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، واقعی انسان کے بس میں تو نہیں ہے ایسا کلام، لیکن یہ کہ اس کو زبان سے مانیں تسلیم کریں اپنے عوام کے سامنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی چودراہٹوں کو خطرہ ہے. لہذا مل بیٹھے کہ بھائی ہم اس کو کیا عنوان دیں، یہ اس کو شاعری کہیں یا ہم ان کو کاہن قرار دیں. کاہن جو ہیں وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قیامت ہوگی اور یہ ہوگی، تو یہ بھی گویا کاہن لگتے ہیں، لیکن کاہن جو ہیں وہ معاشرے کا کوئی باعزت طبقہ تو نہیں ہوتا. یہ اس قسم کے جو ہیں وہ جو اڈے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ان کی ذہنی سطح کیا ہوتی ہے، ان کی جو ہے خواہشات کیا ہوتی ہیں. تو اب اس پر مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کو شاعر قرار دیں، نہیں شاعر نہیں ہے، کاہن قرار دیں، نہیں کاہن بھی نہیں ہے، ساحر کہیں جادوگر ہے، مجنون کہیں دیوانہ ہو گیا، معاذ اللہ. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اس قسم کا مشورہ ہو رہا ہے اور یہ رائے بنائی جا رہی ہے اس قسم کی کہ ان کو کیا جو ہے وہ نام دیا جائے، اور اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ آپ نے صاف نظر آ گیا کہ یہ ایک بڑی سازش ہے کہ جو مل کر تیار کی جا رہی ہے آپ کے خلاف، تاکہ عوام کو روک دیا جائے کہ وہ آپ کی بات نہ سن سکے. تو وہ بھی ایک موقع تھا کہ آپ کچھ گھبراہٹ سے گئے اور پریشانی کے عالم میں، اور آپ چادر دے کر جو ہے جیسے ہوتا ہے عربوں کے ہاں بھی جیسے ہمارے ہاں پٹھانوں کے ہاں رواج ہے ایک بڑی چادر ان کے باہر نکلتے وقت عام طور پر ان کے جسم پر ہوتی تھی لیکن اس کو خوب لپیٹ کر اور گویا بقیہ دنیا سے کٹ کر اپنے آپ میں گم ہو جانا یہ وہ کیفیت ہے جس کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے یا ایوہ المزمل کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے. اب یہ دونوں مواقع جو میں نے بیان کی ہیں دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ گھبراہٹ طاری ہے کچھ پریشانی ہے کچھ فکر مندی ہے تو اس کی طرف آپ سے جو خطاب کیا گیا اس میں بہت ہی اپنائیت کا انداز ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے. جیسے بعد کے واقعات میں میتو ہے مدنی دور کا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حضرت علی کسی وجہ سے گھر والوں سے اپنے جو ہے ناراض ہو کر آئے اور مسجد میں آ کے لیٹ گئے چادر لپیٹ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے یا ابا تراب اٹھ جاؤ. اس وقت کہا ہے مٹی والے یعنی اس وقت جو ہے ابا تراب کچھ چونکہ وہ کچا فرش تھا اور مٹی لگ گئی تھی آپ کے جسم پر تو ابا تراب کہا گیا یہ بھی ایک پیار سے. تو اسی طریقے سے یا ایوہ المزمل یہ بھی ایک پیار بھرا خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہی انداز اگلی صورت میں بھی ہے یا ایوہ المدثر قم فانذر. وہاں پر قم فانذر کے الفاظ ہیں یہاں فرمایا قم قم اللیل الا قلیلا کھڑے ہو جاؤ لیکن کھڑے ہو جایا کرو رات کے وقت سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. یعنی یہ جو گھبراہٹ ہے اس ذمہ داری کے حوالے سے ہے اس وجہ سے بھی ہے اس کا اب علاج کیا ہے اور اب جو مخالفت ہوگی اور جو باتیں سننی پڑیں گی اور جس طریقے سے جو ہے برا بھلا کہا جائے گا اور جس طریقے سے رستے روکے جائیں گے جس طریقے سے آپ کو اور مسلمانوں کو تنگ کیا جائے گا قافیہ حیات تنگ کر دیا جائے گا اس کی تیاری کے لیے اب کرنا کیا ہے قم اللیل الا قلیلا کھڑے رہا کرو رات کے وقت سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے. یہ ہے قیام اللیل جس کا حکم آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھا. نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھی رات یعنی رات کا آدھا حصہ یا کم کر دو اس میں سے کسی قدر تھوڑا سا او زد علیہ یا اس پر کچھ اضافہ کر دو. یعنی اصل نصاب یہ ہے کہ آدھی رات کھڑے رہا کرو اور قم سے مراد یہ ہے کہ اٹھ کر پھر کھڑے ہونا رات کو سو گئے اور پھر اٹھ کر کھڑے ہونا ہے. قیام اللیل میں یہ ہے اصل تہجد تہجد کا مطلب بھی ہے جاگنا کہ کچھ رات انسان سوئے نیند اپنی ایک حد تک کرے اس کے بعد اٹھنا ہے اس کو قیام اللیل کہیں گے اسے تہجد کہیں گے. اور مطلوب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تقاضا کیا گیا کہ آدھی رات تک جو ہے آپ قیام کیجیے دل کو ثبات اور سکون اور جو ایک اس وقت اضطراب کی سی کیفیت ہے اس سب کا علاج یہ ہے قیام اللیل. جس کا ہوں امن قسم ہوں قلیلا آدھی رات یا اس میں کسی قدر کم کر لیجیے او زد علیہ یا کسی قدر اضافی بھی ہو جائے آدھی رات سے تو ایک اندازہ دے دیا گیا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اور اس میں کرنا کیا ہے کھڑے ہو کر یعنی نماز کی حالت میں نفل میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے انداز میں. یہ آپ کو اللہ نے ایک بہت بڑا ہتھیار مضبوط ہتھیار دے دیا ہے ایسے حالات کے حوالے سے مشکلات کے مقابلے کے حوالے سے. انا سنوقی علیک قولا ثقیلا ہم ان قریب آپ پر ڈالنے والے ہیں ایک قول ثقیل ایک بڑی بھاری بات. اس آیت کے حوالے سے بھی دو انداز سے اس کی تشریح کی گئی ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن مجید اور نازل ہوگا اور آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی اور یہ سلسلہ ابھی بڑا لمبا چلنا ہے مخالفتیں بھی ہوں گی گویا وہ انڈرسٹوڈ ہے. اور قرآن کی جب وحی نازل ہوتی تھی تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے صحابہ پاس بیٹھے ہوتے تھے، یہ اگر شدید سردی کا موسم بھی ہے تو آپ کے جو ہے وہ پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی تھی، اور اگر آپ اونٹ پر بھی سوار ہیں تو وہ اونٹ بھی جو ہے وہ اس بوجھ کو محسوس کرتا تھا اور وہ بھی کانپنے لگتا تھا، یعنی ایک ہے تو وہ ایک ڈیوائن شے ہے اور اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، آپ کے قلب مبارک پر براہ راست نزول ہو رہا ہے اور نازل کس کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ جبرائیل کے ذریعے، نزل به الروح الامین على قلبك، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے جبرائیل امین کے ذریعے آپ پر، آپ کے قلب مبارک پر، براہ راست قلب مبارک پر وہی نازل ہو رہی ہے، صحابہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں پاس، انہیں آپ کی کیفیت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس وقت وہی کا نزول ہو رہا ہے، لیکن انہیں آواز تو کوئی نہیں آتی تھی، وہ تو قلب مبارک پر براہ راست ہے، فرشتے کی آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا. تو ناشیت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سے ایک مراد یہ لی گئی کہ یہ جو وحی کا آغاز ہوا یہ تو ابھی بہت چلے گا، بڑی بھاری باتیں بھی آئیں گی اور اس کا بوجھ آپ کو سہارنا پڑے گا مسلسل. قول ثقیل، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس آیت میں اصل میں ذکر ہو رہا ہے اس بڑی ذمہ داری کا جس کا تذکرہ آگے ہے اگلی سورت میں، قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر، اے لحاف میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور اب انذار کرو، خبردار کر دو پوری قوم کو کہ کس انجام میں بد کی طرف جا رہے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں. وربک فکبر، اور رب کی کبریائی کا اعلان کرو، کس کے اندر کچھ نہیں ہے ان بتوں کے اندر، یہ نہ تمہاری دعاؤں کو سنتے ہیں نہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے پر قادر ہیں، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مٹی کے بت ہیں، کل اختیار کا مالک اللہ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. اور وہ رب کا فکبر، اس کی کبریائی کا اعلان کرو، جس کا مطلب آخری کیا ہوگا، پہلے زبان سے کہو کہ بڑا ہے اور پھر عملاً ثابت کرو کہ رب ہی کی حکمرانی ہوگی اس زمین پر، اس کو سب سے بڑا تسلیم کیا جائے گا. پوٹینشلی یہ ساری بات موجود ہے. تو یہ بہت بڑا قول ثقیل ہے، بھاری بوجھ. دیکھیے پورا معاشرہ اس وقت کیا تھا، عرب بڑے خوشحال لوگ تھے، مکہ کے لوگ اکثر، تجارت ان کی جو ہے پیشہ تجارت تھا، اور ان کے پاس چونکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، تو ان کے قافلوں کے اوپر جو ہے کوئی حملہ بھی نہیں کرتا تھا، وہ تجارت کا مال لے کر لاتے تھے، شام کو جاتے تھے ایک سفر ان کا، رحلت الشتاء والصیف، گرمیوں کا سفر ان کا شام کی طرف ہوتا تھا، وہاں سے مال تجارت لے کر آ رہے ہیں، اور پھر سردیوں کا سفر ان کا جو ہے وہ یمن کی طرف ہوتا تھا، وہ مال تجارت وہاں یمن کے ساحل پر پہنچایا، وہاں سے آگے وہ بھی فارس تک جا رہا ہے جہازوں کے ذریعے، اور وہاں سے مزید سامان اٹھایا ہے مال تجارت، اور یہاں سے لے کر اب شام کو جا رہے ہیں. اس پورے ٹریڈ روٹ کے اوپر ان کی مونوپلی تھی، کوئی ان کے قافلوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، حالانکہ اس زمانے میں تجارتی قافلے تو لوٹے جایا کرتے تھے، بہت بڑا رسک ہوتا تھا. تو بڑے خوشحال تھے اور اپنی اس تہذیب کے اوپر بڑا انہیں فخر تھا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری تہذیب کی نفی کر رہے ہیں، ان کے مذہب کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں جو تصورات مذہب تھے، ان کے پورے کلچر کو غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا اعلان جنگ تھا اس معاشرے کے خلاف، بہت بڑا الٹیمیٹم، اور اس کے نتیجے میں جو ایکشن ہونا تھا وہ بھی اندازہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو آپ پر ڈالی جا رہی ہے، اور اس ذمہ داری کے حوالے سے یہ رات کا جاگنا جو ہے، قیام اللیل، یہ تہجد، اس سے آپ کو وہ اندرونی اسٹرینتھ اور تقویت اور روحانی قوت حاصل ہوگی کہ آپ ان مخالفتوں کو برداشت کر سکیں گے، اور اس بھاری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے گی. تو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. ابھی تو ابتدا ہے، آگے دیکھیے کیا ہوگا، اور آگے آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا ہے. شعیب بنی ہاشم بھی آیا ہے، پورے بنی ہاشم خاندان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، تین سال تک کیوں بائیکاٹ کیا گیا؟ کہ بنو ہاشم نے خود تو ایمان نہیں لائے تھے ابو طالب، ابو لہب بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، وہ ایمان نہیں لایا بلکہ بدترین دشمن ہے، لیکن بنو ہاشم نے ایز اے ہول قبیلے کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا، اور اس وقت اس کے سردار ابو طالب تھے، عبد المطلب کے جو آپ کے دادا تھے ان کے انتقال کے بعد. کہ ہم اپنے اور قبائلی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ اپنے فرد کو پوری سپورٹ دیتا ہے، بلکہ اس قبائلی نظام میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارا بندہ ہے، اس نے چاہے غلط کیا ہے، دوسرے قبیلے کے خلاف زیادتی اس کی بھی ہے، لیکن یہ ہمارا بندہ ہے، ہم نے اس کو سپورٹ کرنا، قبیلہ جو ہمارا ہے. تو وہاں کے تو تصورات یہ تھے. تو ابو طالب نے اور گویا پھر پورے بنی ہاشم کے وہ سردار تھے، تو ان کی سرداری کا بھی تقاضا تھا کہ وہ سب اس کو فالو کریں گے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیے رکھا. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ بنی ہاشم کا، پورے بنی ہاشم کا، جس میں وہ بھی تھے جو مسلمان تھے اور جو نہیں مسلمان تھے وہ بھی شامل ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا گیا. تو بہرحال تین سال کی وہ ایک جلا وطنی کسی کیفیت وہ بھی رہا، اور پرسیکیوشن جس طریقے سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے ذریعے روکے گئے، اور صحابہ کو جو پرسیکیوٹ کیا گیا، سخت ترین اذیتیں دی گئیں، اور پھر بالآخر سن 10 میں جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو فیصلہ ہوا کہ اب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہو کہ قصہ پاک کر دو. اب یہ قریش کی دار الندوہ میں بھی فیصلے ہو رہے ہیں. بہرحال یہ سارے مشکل مرائل، اور پھر ہجرت، اور پھر وہاں سے جہاد و قتال کے مرائل شروع ہوئے، اور پھر وہ جہاد پہلے تو صرف جزیرہ نمایاں عرب کے اندر تھا، لیکن آپ کی حیات طیبہ میں ہی غزوہ تبوک بھی ہو رہا ہے، رومن امپائر کے خلاف آپ جا رہے ہیں. تو یہ سارے مراحل تو ایک بڑی بھاری بوجھ، بڑا بھاری بوجھ ہے جو ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ ہے کہ جو نفس کو خوب زیر کرتا ہے. تہجد کے بہت سے فوائد، اس سے جو میں نے عرض کیا کہ ایک روحانی مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اسٹرینتھ، اور خاص طور پر قرآن مجید کا پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے ٹھہر ٹھہر کر. اور اگلے رکوع سے معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کر ہی رہے تھے، صحابہ بھی مکی دور میں وہ بھی رات کو جاگا کرتے تھے، وہ بھی قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، وہ بھی آدھی آدھی رات جو ہے اسی طریقے سے کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو رات کے وقت کے اٹھ کر قیام کر کے اور پھر قرآن کا پڑھنا ہے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، یہ نفس کو خوب اچھی طرح سے زیر کرنے والی شے. انسان کی سب سے پہلی مخالفت اس کا اپنا نفس ہے، نفس امارہ، جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، جو انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ حدود کو پھلانگے. ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے یہ تو بہت زیادہ حکم دیتا ہے، اس کا تو کام یہ ہے کہ برائی کا حکم دیتا ہے، برائیوں کا. انسان کے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں جو ہر انسان کا حصہ ہیں، نفس چاہے گا کہ وہ اس کو آؤٹ آف کنٹرول، اس کو جو ہے اس کے اندر تم ان کا استعمال کرو، وہ کسی لمٹ کا پابند نہیں ہے، پابند ہونا ہی نہیں چاہتا. تو ہم ایک طرف مسلمان ہیں، آج کیا بڑا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور دین کے احکامات کا بھی پتہ ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. آج گناہ اتنے عام کیوں ہو چکے ہیں؟ آج ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی اتنا عام کیوں ہے؟ ہے تو مسلمان. کرپشن اتنی عام کیوں ہے؟ کیا مسلمان کو نہیں پتا کہ بد دیانتی جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے دینی اعتبار سے؟ کیا اسلام ان ساری چیزوں کو اجازت دیتا ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں؟ تعلیمات سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ وہ نفس، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام نہیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہتا ہے میری بات مانو، اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا. یہ دو جگہ قرآن میں آیا ہے، خواہش نفس کو ہی معبود بنا رکھا ہے. معبود کون ہوتا ہے؟ جس کا ہم حکم مانتے ہیں، جس کو مان لیا کہ وہ ہمارا آقا ہے، مالک ہے، رب ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، ہم اس کے ہر حکم مانیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز کے حرکت میں عہد کرتے ہیں کہ نہیں، تیری ہی بندگی کریں گے، تیرا ہی حکم مانیں گے، اور تجھ سے ہی سوال کریں گے، ہر چیز مانگیں گے بھی تجھ سے، اور ہر معاملے میں تیرے حکم کی پابندی کریں گے. غلام کا معاملہ یہی ہے، ایاک نعبد. لیکن جب یہ ہم اپنے نفس کو بے لگام کر دیں، جو خواہش یہاں سے ابھری اس کو پوری کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں، تو ہم نے اب اللہ کے مقام پر نفس کو بٹھا دیا. ہم اللہ کی نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کی نہیں مان رہے. ہاں، نفس میں جو خواہش ابھرتی ہے، یہاں سے جو تقاضا اٹھتا ہے، اور نفس جس طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، نفس کا بے لگام گھوڑا، ہم اسی طرف چل دیتے ہیں. تو گویا اس مقام پر ہم نے معبود کے مقام پر نفس کو بٹھا دیا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا رکھا، الہ، خدا کا درجہ دے دیا ہے. تو اس کو لگام دینے میں جو سب سے مضبوط شے ہے، مؤثر شے ہے، وہ قیام اللیل. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئاً، اس نفس کے گھوڑے کو زیر کرنا، اس کو قابو میں رکھنا، اس کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ قیام اللیل. واقوم قیلا، اور بات بھی خوب دل سے نکلتی ہے، اس کے اعتبار سے بھی بہت سیدھا ہے معاملہ. یعنی رات کے وقت جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ مفہوم بھی سمجھ رہے تھے، وہ میسج بھی پورا پورا ان پر آ رہا تھا. اس وقت اس کی جو ریسپشن ہوتی ہے قلب پر، اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے. وہ رات کا وقت اور اٹھ کر پھر کھڑے ہونا، آداب سحرگاہی جو اقبال نے بھی کہا نا، اقبال نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ وہ بھی سحر خیز انسان تھے. سحر خیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ صبح کے وقت اٹھنا، سبھی اٹھ رہے ہیں. جی ہاں، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. ابھی بزرگوں نے بھی توجہ دلائی، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے نندن میں بھی آداب سحر خیزی. تو وہ جو آداب سحر خیزی، وہ اس وقت کی ایک خاص تاثیر ہے. کوئی شخص بھی تجربہ کر کے دیکھے، بالکل اس کو محسوس ہو جائے گا. کہنے کو تو 24 گھنٹے تمام جو ہیں وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہر وقت کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. تو ان ناشیت اللیل، اس وقت کا کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، اس کی جو تاثیر ہے وہ غیر معمولی ہے. بات سیدھی اندر اترتی ہے اور اثر کرتی ہے دل پر، اور نفس کو بھی قابو کرنے میں پھر وہ انسان کے لیے ممید و معاون ثابت ہوتی. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی آپ کے لیے دن کے اوقات میں بھی بہت مصروفیت ہے، مشغولیت ہے. یعنی وہ مشقت تو رہے گی، یہ جو رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی ہے، اب جو پیغام آج تک پہنچا ہے اللہ کی وحی، یہ تو آپ نے سنانا ہے، ہر ایک تک پہنچانا ہے، لوگوں کو اپروچ کرنا ہے، بار بار انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، یہ ڈیوٹی آپ کی سارے دن کی مشقت تو ہے ہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی رات کی جو ہے مصروفیت، یہ بھی آپ پر لازم ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، صحابہ نے بھی اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا. اس میں پھر رخصت دی گئی ہے اگلے رکوع میں، جو مدنی دور میں نازل ہوا، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں بھی آپ کے لیے بڑی طویل مشقت ہے، مصروفیت ہے، وہ بھی آپ کو سر انجام دینی ہے. واذکر اسم ربک، اس آیت میں سبحان طویلہ سے بعض مفسرین نے مراد دی ہے کہ دن کے وقت بھی آپ کو تسبیح اور تحمید کرتے رہنا ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اگرچہ شاذ رائے ہے لیکن ایک رائے یہ سامنے آئی ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کو معلوم ہے نا کہ دن میں بھی ہر کام کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی آپ کی کوئی نہ کوئی دعا آپ کی زبان پر ہوتی، صبح اٹھ رہے ہیں تو اس کے لیے دعا ہے، ایک مسنون دعا موجود ہے، اس کے بعد بیت الخلاء جا رہے ہیں وہ دعا ہے، وہاں سے نکلنے ہیں نکلتے ہیں اس کے لیے دعا موجود ہے، ہر کام کرتے ہوئے صبح سے شام تک کھانا کھا رہے ہیں تو پھر اس کے اینڈ پر دعا ہے، بسم اللہ شروع میں بسم اللہ ہے، تو یہ ذکر و اذکار کا سلسلہ تو دن بھر بھی رہے گا، وہ اپنی مصروفیت کے ساتھ ساتھ چلے گا، اپنا کام بھی ہو رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ ذکر و اذکار بھی، انسان جو ہے اس کے اندر اس کو بھی اپنی روٹین بنا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سفر کے لیے نکلے ہیں تو دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں تو دعا ہے، اور تسبیح و تحمید وہ تو انسان جب بھی فارغ ہو اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے، شیطان کو بھگانے کا بھی بڑا ایک اہم نسخہ ہے، بہت مؤثر نسخہ، تو ان نلک فی النہار سبحا طویلا، اس میں ایک مفہوم یہ بھی آیا ہے، اگلی آیت میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، وذکر اسم ربک، اور آپ ذکر کیجئے پڑھتے جائیے اپنے رب کے اپنا رب کا نام، ذکر کیجئے اسم رب کا، رب کے ناموں کے حوالے سے اس کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ 99 نام، وہ سب کے سب صفاتی نام، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت کا اس کے اندر اظہار ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اس کی جو ہم عام طور پر اس کا ہمارا ذہن ادراک کر ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہے اور کیسی اعلیٰ صفات کے مالک ہیں، ہمارا ذہن اس تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن ان صفاتی ناموں کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہمیں ادراک حاصل ہوتا ہے اس رب کی عظمت کا، وہ اعلیٰ کل شئی قدیر ہے، وہ بکل شئی علیم ہے، تو وذکر اسم ربک، اپنے رب کا ذکر ہو اس کے ناموں کے حوالے سے، وتبتل الیہ تبتیلا، اور آپ سب سے کٹ کر بس اسی کی طرف یکسو ہو جائیے، اسی کے لیے قرآن مجید میں ایک اور لفظ آتا ہے حضرت ابراہیم کے ذکر میں، حنیفہ، وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، تو باقی سب سے اپنے توقعات جو بھی توقعات ہیں ان کو ختم کیجئے، سارا بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر، آپ کے لیے سہارا ہے تو وہ ایک ذات ہے، اور آپ کے لیے اصل جو جس کی طرف مرجع آپ کا ہونا چاہیے ہر معاملے میں رجوع کرنے والا، وہ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ، باقی سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مالک ہے مشرق اور مغرب سب کا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے اس کائنات میں، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، بندگی کس کے سامنے کرتا ہے آدمی، کس کے سامنے جھکتا ہے، جو صاحب اختیار ہو، ہمارے معاملات جس کے ہاتھ میں ہوں ہم اسی کے سامنے جھکیں گے نا، جہاں اختیار ہمارے پاس ہے وہاں تو ہماری گردن تنی ہوئی ہوگی، کسی کے آگے کوئی کیسے جھکیں گے، تو رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، مشرق و مغرب سب کا مالک وہ ہے اور کسی کی بندگی نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اس کے، اس لیے کہ کل اختیار کا مالک ہے ہی وہ، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی اس کا عطا کردہ ہے اور اتنا ہی ہے جتنا وہ عطا کرے اور جب چاہے سلب کر لے، یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت کوئی طاقت ہے ہی نہیں سوائے اس ایک طاقت، فاتخذہ وکیلا، تو آپ اسی کو کارساز سمجھیے، اسی کو کارساز بنائیے، وہی ہے جو آپ کے تمام حاجات کو پورا کرنے والا اور مشکلات سے آپ کو بچانے والا ہے، کسی سے کوئی توقع وابستہ نہ کیجیے، تمام توقعات کا مرکز ایک ہی ذات ہو، فاتخذہ وکیلا، فاصبر علی ما یقولون. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصل میں یہ پیغام تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہ حقائق سب کے لیے. واصبر علی ما یقولون، اور آپ صبر سے کام لیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. بہت کچھ سننا پڑے گا، سخت سخت باتیں سننی ہوں گی، اور آپ کو حیرانی بھی ہوتی تھی شروع میں کہ ابھی کل تک مجھے الصادق اور الامین کا خطاب دیا گیا تھا، سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، اور آج میں نے کیا ایسا جرم کیا ہے کہ ساری قوم میری دشمن ہو گئی ہے. تو بہت کچھ سننا پڑے گا آپ کو، اب جو ساحر کہیں، مجنون کہیں، اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں، زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اس پر صبر کیجیے، برداشت کیجیے، کہنے دیجیے انہیں جو کہتے ہیں. واہجرہم ہجرا جمیلا، اور آپ ان سے قطع تعلق ہی کیجیے، خوبصورتی کے ساتھ قطع تعلق ہی کرنا. یعنی ایک طرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی بھی ہے، اس لیے کہ آپ ان کے کسی ایسے کام میں شریک نہیں ہیں جس میں وہ چاہتے ہیں کہ سب کہ یہ تو ہمارے قومی کام ہے، یہ تو ہمارا مذہبی طریقہ ہے. ان سے کٹنا بھی ہے، لیکن کٹنا بھی خوبصورتی کے ساتھ ہے. ان کی ان ساری باتوں کو غلط بھی کہنا ہے، لیکن پھر بھی محبت سے ان کو دعوت بھی دینی ہے. یہ کٹنے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ نے پھر بھی بات ان سے کرنی ہے، مسلسل کہنی ہے، زندگی کے آخری سانس تک انہیں دعوت دینی ہے. لہذا یہ ہجر جو ہے یہ اس طرح کا بائیکاٹ نہ ہو کہ پھر رستے بند ہو جائیں اور کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. لہذا ویسے بھی آپ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو آپ کے اندر وہ تھی محبت، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ مشرکین کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ کوئی جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، چلا جا رہا ہے ایک ایسے راستے پر جو تباہی ہے اور بربادی ہے، آگ کے علاؤ میں گرنا چاہتا ہے، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ کر کر تمہیں منتیں کر کر تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوں اس جہنم سے، اس آگ کی کھائی سے کہ جو آگے ہے تمہاری منتظر ہے. تو میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے بہت محبت بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر آپ کے دل میں جو ہمدردی اور رحمت اور شفقت تھی کہ کوئی ایک شخص بھی جہنم میں نہ جائے، یہ آپ کی دلی تمنا، اس جذبے کے ساتھ جو ہے یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور قطع تعلقی بھی کرنی ہے کہ ان کے کسی ایسے کام میں شریک نہیں ہونا کہ جو خلاف شریعت ہے. تو واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ. اور اے نبی، چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو، جو بڑے صاحب نعمت ہیں، جنہیں اللہ نے بہت کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں اور یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہاں کے لوگ اہل مکہ بڑے مالدار تھے، تاجر لوگ تھے، تجارت بڑی کامیاب تھی، محفوظ تھی. ہاں، غلاموں کا طبقہ بھی ایک موجود تھا، لیکن وہ تو غلام کی حیثیت سے تھا، جو اصل مکے والے تھے وہ تو اپنے آپ کو نسبی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، ہر اعتبار سے. تو فرمایا کہ یہ جو نعمتوں میں پلے بڑے ہیں یہ لوگ، آپ چھوڑ دیجئے مجھے بھی اور ان جھٹلانے والوں کو. اولی النعمۃ، جو بڑے آسودہ حال لوگ ہیں، ومہلہم قلیلا، اور تھوڑی سی ان کو مہلت دے دیجئے. یہ اس قابل تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی ان کو سخت ترین سزا دے، جو کچھ اس زبان سے بک رہے ہیں آپ کے خلاف، لیکن تھوڑی سی آپ ان کو مہلت دیجئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ابھی آپ دعوت دیتے رہیے. اور اس کے اندر بڑا انداز ہے کہ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان مکذبین کو، یعنی میں خود نمٹوں گا، آپ بے فکر ہو جائیے. یہ نہ سمجھیے کہ کہیں چھٹ جائیں گے یہ اور ان کے جرائم جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ خود نمٹے گا ان سے. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا ان لدینا انکارا وجحیما وعذابا الیما. بے شک ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ہم نے انکارا وجحیما، بیڑیاں تیار رکھی ہیں ہمارے پاس، ہیں بیڑیاں بھی، و جحیمن آگ کے ڈھیر بھی، و تعامن ذا غصتن، اور وہ جو اہل جہنم کو جو کھانے کی چیزیں ملیں گی، جن کا ذکر بعد میں قرآن میں آیا، ان شجرت الزقوم، اور جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، جو حلق میں اٹکے گا، چاہیں گے بھوک سے بیتاب ہوں گے اور کھائیں گے اور اس پانی کو پینا چاہیں گے لیکن نگل نہیں سکیں گے، یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. وعذابا علیما، اور بہت دردناک سزا ہے ان کے لیے جو ہمارے پاس موجود ہے. یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور یہ پہاڑ جو ہیں جو بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے پھسلتی ہوئی ریت اس کے تودے ہوتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. یہ 14 آیات ہم پڑھ سکے ہیں، اسی پر اکتفا کر رہے ہیں. ایک دو باتیں ہیں جو حالات حاضرہ سے متعلق بھی ہیں. ایک تو پچھلے ہفتے کی بہت خبر، جو بہت تشویشناک خبر ہے، وہ سعودی عرب اور ایران کی جو کشیدگی ہے، اس وقت کی جو فضا بن چکی ہے. سعودی عرب نے اپنے 47 شہریوں کو پھانسی دی ہے، جن میں سے 4 شیعہ مسلک سے تھے، اور ان میں ایک مذہبی پیشوا بھی ان میں شامل تھے، جس پر ایران نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور تہران میں آپ کو معلوم ہے کہ سعودی سفارت خانے کو جلا بھی دیا گیا، اور سعودی عرب نے ایرانی سفیر کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا. اب یہ ظاہر بات ہے کہ جب یہ مسئلہ شروع ہو گیا تو دونوں طرف سے سختی ہے، کشیدگی جو ہے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس کا اصل سبب اور پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو مسئلے کی اختلاف کے ساتھ جوڑا گیا ہے. چنانچہ یہ اگر زیادہ پھیلتا ہے تو صرف وہیں تک محدود نہیں رہے گا، پھر تو اس کے شعلے جو ہیں وہ ہر ملک کے اندر پہنچیں گے، جہاں جہاں یہ مسئلے کی اختلاف موجود ہے، اور عالم اسلام میں ہر جگہ یہ موجود ہے، اس لیے انتہائی تشویشناک. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں ہی ہیں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں. قصور ہمارا بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دجالی قوتیں، ان کا وہ ایجنڈا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سعودی عرب امریکہ کے زیر اثر ہے، اور ایران جو ہے وہ روس کے زیر اثر ہے، سب کو معلوم ہے. لہذا بظاہر حالات کے معمول پر آنے کی کچھ زیادہ امکانات نظر نہیں آ رہے، حالات بڑے گمبھیر ہیں. پاکستان کو بہر کیف ان حالات میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، یعنی صلح کرانے ہی کی طرف کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہو تو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس اختلاف کو آگے مزید بڑھنے نہ دیا جائے. ہمارا میڈیا بھی جو ہے آپ کو معلوم ہے، وہ بھی غیر ذمہ دارانہ رول ادا کرتا ہے عام طور پر، اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے مقابل لا کر ان مسالک کو جو ہے اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ ہرگز کوئی مثبت نہیں ہوتا، لیکن انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. وہاں ریٹنگ کا مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ان کے نزدیک قابل ترجیح ہے، بدقسمتی ہے. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ میڈیا کے پیچھے ان کو لائن دینے والے کون ہیں، ان کو ڈائریکشن دینے والے کون ہیں. یہ سارا بڑھ کر جو ہے معاملے کو اور بگاڑ سکتا ہے معاملہ. بہرحال یہ بات الحمدللہ قابل اطمینان ہے کہ عوام پاکستان میں بھی یہ شیعہ سنی مسلک کا اختلاف موجود رہا ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، لیکن عوام الناس کا طرز عمل ماضی میں بھی قابل تعریف تھا، یعنی وہ مشتعل نہیں ہوئے. آپ کو یاد ہوگا نا، ایک دور میں بڑے شدید حالات تھے، ایک مسجد کے اوپر فائرنگ ہوتی تھی سنی مسلمانوں کی مسجد کے اوپر، اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو بھون دیا جاتا تھا. اگلے ہفتے کسی امام بارگاہ کے اندر یہی جو ہے عمل ریپیٹ ہو رہا ہوتا تھا، اور پھر اس سے اگلے ہفتے پھر کسی سنی مسجد کی جو ہے وہ باری آ جاتی تھی. ایک بڑا طویل سلسلہ چلا ہے. لیکن عوام الناس جہاں بھی شیعہ سنی رہتے ہیں، آپس میں وہاں پر تناؤ پیدا نہیں ہوا الحمدللہ، اس سب کے باوجود. اور لوگ سمجھتے رہے کہ یہ کچھ خاص لوگ ہیں، اور اصل میں تو پیچھے سے ڈورے ہلانے والے ہمارے اصل ازلی دشمن ہیں کہ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے نہیں پھیلا تھا، اور عوام نے پھر بھی سمجھداری کا ثبوت دیا، اور اب بھی عوام کے اندر اس طرح کی اشتعال انگیزی الحمدللہ کے نہیں ہے. بہرحال سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران جب تک بڑی قوتوں کے شکنجے سے آزاد نہیں ہوں گے، اور خود دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے، تو پھر عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق کا کوئی امکان نظر ظاہر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری حال پر رحم فرمائے۔ دوسرا واقعہ بس چھوٹا سا ہی ہے، اس کا میں مختصر ذکر کروں گا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتری کی طرف بظاہر جاتے ہوئے نظر محسوس ہو رہے تھے، بلکہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ توقع نہیں تھی جو کچھ مودی جس طریقے سے زہر اگلتا رہا ہے اور پھر اچانک اس کا اس طریقے سے آنا اور فیملی لیول کے اوپر جو ہے نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاملات جو ہیں اس حد تک قریب آ جائیں گے۔ لیکن اب اس کے بعد یہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر جو حملہ ہوا ہے، اگرچہ ابتدا میں تو کچھ اور نام بھی آتے رہے کہ شاید ناراض سکھوں کی یہ کاروائی ہے، لیکن اب بھارت نے بالآخر سرکاری سطح پر پاکستان پر الزام لگا دیا اور امن مذاکرات کو تحقیقات اور سزا سے مشروط کر دیا ہے۔ اب یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اب پھر کشیدگی جو ہے وہ پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے نتائج اللہ خیر کرے کہ اس ملک کی بھی خیر ہو اور اسلام کی بھی خیر ہو۔ اللہ تعالی ہمارے جو رہنما ہیں، سیاسی رہنما اور سیاسی بھی اور اس کے علاوہ بھی غیر سیاسی بھی رہنما ہیں، ان سب کو صحیح رستے پر چلنے کی اور صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔